بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 جنوری 2005، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن کا فلسفہ شہادت کے موضوع پر ایک جامع خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، آمين يا رب العالمين. حضرات، آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک ہے قرآن کا فلسفہ شہادت، اور اس میں واضح طور پر لفظ قرآن کو نوٹ کر دیجئے، قرآن کا فلسفہ شہادت. اور دوسرا ہے شہادت حضرات عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شہادت کا تاریخی پس منظر. بظاہر یہ دونوں موضوعات ایک دوسرے سے بالکل جدا بھی ہیں، بلکہ جیسا کہ ابھی معلوم ہوگا ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں، کچھ متضاد بھی ہیں، لیکن ان کے مابین ایک بڑا لطیف مگر گہرا تعلق ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیا کہ قرآن مجید میں جو فلسفہ شہادت بیان ہوا ہے وہ کیا ہے. دیکھیے، لفظ شہادت جو ہے اس کا مادہ ہے شین ہا دال، شہدہ یا شہدو. شہدہ یا شہدو کے معنی کیا ہے؟ موجود ہونا. شاہد و غائب، شاہد وہ ہے جو موجود ہے اور غائب وہ ہے اس کے برعکس کی جو موجود نہیں ہے. اس شہدہ کے اندر دو اضافی مفہوم شامل ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی وقوع ہوا ہے، کوئی قتل ہوا ہے، تو جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں وہی اصل میں شاہد ہوتے ہیں، گواہ. بنیاد وہی ہے موجودگی، جس کی بنا پر وہ گواہی دیتے ہیں. تو شہادت کا ایک مفہوم گواہی ہو گیا. شہادت کا ایک اور اضافی مفہوم کیا ہے؟ کہ آپ کا کوئی انتہائی قریبی دوست ہو، آپ کا دلی ہمدرد ہو، لیکن آپ پر کوئی حملہ ہوا ہے، اس وقت وہ موجود نہ ہو تو وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تو گویا کہ موجودگی بھی مدد کے لیے ضروری ہے. تو اس سے لفظ جو ہے شہادت امداد کے لیے بھی عربی میں اور قرآن میں مستقبل ہے. یہ دوسرے معنی ذرا کم لوگوں کو معلوم ہے, لیکن اس کے لیے قرآن مجید کی دو آیتیں میں پیش کر دوں. چنانچہ فرمایا گیا, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. وہی اللہ جس نے کہ بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر, اور کافی ہے اللہ مدد کے لیے, بطور مددگار اللہ کافی ہے. اور یہی لفظ سورہ بقرہ بھی آیا ہے جب کہا گیا کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں واقعتاً کوئی شک ہے, یعنی اس میں اصل میں بات جو مضمر ہے وہ یہ ہے کہ تم صرف زبان سے کہہ رہے ہیں, تمہارے دلوں میں شک نہیں ہے. اگر واقعی تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی قرآن حکیم, تو تم اس قرآن کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. اگر تم سچے ہو شک کرنے میں, واقعتاً تم سچے نہیں ہو, لیکن اگر سچے ہو شک کرنے میں تو کر لو مقابلہ. اگر یہ انسانی کلام ہے تو تمہارے ہاں خطبا ہیں, شعراء ہیں, بڑے بڑے ادیب ہیں, اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آئے. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اور پکار لو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو, کیونکہ وہ جنوں سے بھی مدد لیتے تھے, جو کاہن لوگ ہوتے تھے ان کا کلام جو ہے وہ جنات انہیں القا کرتے تھے. تو تم جن سے چاہو اللہ کے سوا جنات سے, انسانوں سے مدد حاصل کر لو. تو یہ دو مقامات ایسے ہیں جن میں شہید کے معنی جو ہیں وہ مددگار ہیں. لیکن جو فلسفہ ہے قرآن کا شہادت کا, اس میں در حقیقت شہید کے معنی یا شاہد کے معنی ہے گواہ کے. چنانچہ ہر رسول اللہ کا گواہ بن کر آیا, لہذا تمام رسول اللہ کے گواہ ہیں, اللہ کے شہید ہیں. اسی لیے میں نے آیت آپ کو سنائی جو کہ سورہ احزاب میں حضور کے بارے میں آئی ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو بھیجا ہے. یہ آیت اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ نبی یہ پہلا درجہ ہوتا ہے, اور نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے, وہ عالم ارواح میں بھی نبی تھا, لیکن یہ کہ اس کی نبوت کا ظہور ہوتا ہے. لیکن نبوت کے ظہور کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ رسالت پر فائز ہو گیا, پھر اس نبی کو فائز کیا جاتا ہے مقام رسالت پر. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا جو ظہور ہوا ہے وہ پہلی وحی کے ذریعے سے ہوا ہے, اس میں کوئی تبلیغ کا حکم نہیں ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, کسی تبلیغ کا حکم نہیں. تو یا ایھا النبی انا ارسلناک, اب ہم نے اے نبی آپ کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے. لیکن رسالت میں سب سے پہلی اصطلاح کیا, شاہدن, گواہ بنا کر بھیجا ہے, یعنی آپ اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں, آپ اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہیں, اور یہ گواہی آپ اپنے قول سے بھی دیتے ہیں, اپنے عمل سے بھی دیتے ہیں. اللہ کی وحی کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی آئی ہے, قول سے بھی عمل سے بھی, عمل سے اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں, تو یہ گواہی ہو جاتی ہے. تو گواہی قولی بھی ہے اور گواہی عملی بھی ہے. یہ لفظ ہے شہادت اصل میں, کہ جو قرآن مجید کی اصطلاح ہے. چنانچہ اسی کو ذرا آپ اوپر اٹھائیں گے, تو جب نبوت ختم ہو گئی تو ظاہر بات ہے رسالت بھی ختم ہو گئی حضور پر. جو نبی ہوتا ہے وہ رسول ہو سکتا ہے, نبوت جو ہے وہ تو پری ریکوزٹ ہے, پھر وہ رسول بنتا ہے. تو جب نبوت ختم ہو گئی تو گویا کہ رسالت کا اور نبوت کا دونوں کا دروازہ بند ہو گیا. تو اب کار رسالت کون ادا کرے گا؟ میں نے کار رسالت کا ہے, کار نبوت نہیں. نبوت تو نبی کی ذات کے ساتھ ہے, اس کو وحی جو آتی ہے اس کا سلسلہ بند ہوا, کھڑکی بند ہو گئی وحی کی. تو کار نبوت تو اب کوئی نہیں کر سکتا, وہ تو نبی کی ذات کے ساتھ تھا اور وہ ختم ہو گیا. کار رسالت جاری رہے گا, یعنی جو پیغام اور جو ہدایت رسول لے کر آئے اور اپنی زندگی میں انہوں نے اسے پہنچایا, اس کی تبلیغ کی, قولن بھی کی عملن بھی کی، جس بات کی دعوت دی اس پر عمل کر کے دکھایا. یہ عمل تو چونکہ ابھی نوع انسانی تو ختم نہیں ہوئی ہے، یہ عمل تو جاری رہنا چاہیے. یہ عمل کس کے ذریعے جاری رہے گا؟ اب اسے آپ کہیں گے کہ یہ امت کے ذریعے سے جاری رہے گا. امت کے ذمے اب کام وہی ہے جو رسول کے ذمے تھا، چنانچہ امتیوں نے حضور کی زندگی کے دوران بھی وہ کام کیا. آپ کو معلوم ہے میں نے بارہا کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کے بعد یہ نہیں ہوا کہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، بلکہ وہ کار رسالت کے اندر حضور کے مددگار اور معاون ہو گئے. اور عشرہ مبشرہ جو چوٹی کے 10 صحابہ ہیں، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے. تو اس اعتبار سے جو بھی آپ کے امتی تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کے زمانے میں بھی کار رسالت میں آپ کے ساتھ تعاون کیا، مدد کی. من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ. اور آپ کے انتقال کے بعد تو یہ گویا کہ فرض منصبی کلیتن امت کے حوالے ہو گیا، آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کار رسالت حضور ہی کا جاری ہے، لیکن در حقیقت یہ اب جو ہو رہا ہے یہ امت کے ذریعے ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے اصطلاح کیا آئی؟ وہی شہادت کی آئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں، اسی طرح کا اشارہ ہے تحویل قبلہ کی طرف. چنانچہ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کے 17 اور 18 رکوع میں ان دو رکوعوں کے اندر تحویل قبلہ کا بیان ہے کہ پہلے آپ نے مدینے جانے کے بعد 17 مہینے یا 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا اور آپ نے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی. اور ہمیشہ کے لیے اب اہل توحید کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. تو یہاں اشارہ کیا جا رہا کہ تحویل قبلہ جو ہے یہ علامت ہے اس کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا ہے. درمیانی امت سے کیا مطلب ہے؟ رسول تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت دعوت میں تمام انسان شامل ہیں. یہ لفظ امت جو ہے دو معنی میں آتا ہے، ایک ہے امت اجابت جو حضور کے رسالت پر ایمان لیا ہے، جنہوں نے حضور کی رسالت کو تسلیم کر لیا، اور ایک امت دعوت ہے، وہ لوگ جن کی طرف حضور کو بھیجا گیا ہے، وہ تو پوری نوع انسانی ہے. تو ایک طرف حضور کی ذات مبارکہ ہے، ایک طرف امت دعوت ہے جس میں پورے تمام دنیا کے انسان شامل ہیں. اب ان دونوں کے درمیان لنک جو ہے وہ امت مسلمہ ہے، امت محبت ہے. تو وسط جو چیز درمیان میں آتی ہے، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بہترین امت بنایا. جو چیز درمیانی ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے، وہ بہترین چیز ہوتی ہے. انتہا پسندی جس کا آج کل بھی بہت کہا جا رہا ہے، وہ پسندیدہ شے نہیں. درمیانی معتدل مزاج ہونا چاہیے. چنانچہ انفاق فی سبیل اللہ میں بھی انتہا پسندی سے روکا گیا. ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، وہ انصاری صحابی تھے، میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ کہ تم اپنے جو ورثاء ہیں انہیں فقراء چھوڑ جاؤ، فقیر ہو، یہ تو ٹھیک نہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا میں آدھی دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، آدھی بھی بہت زیادہ. پھر انہوں نے عرض کیا اچھا میں تہائی دیتا ہوں. فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تہائی قبول ہے، وہ سلسو کثیر، اور تہائی بھی بہت ہوتی ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تہائی ہی ہے جس میں وصیت کا حق ہے، ورنہ قانون وراثت کے تحت کسی کے انتقال پر اس کی سود ساری جو وراثت ہے وہ قانون وراثت کے مطابق جو ہے اس کی تقسیم ہوگی. البتہ فوت شدہ جو ہے اسے اپنی زندگی میں وصیت کرنے کا حق حاصل تھا، لیکن وہ وصیت پوری وراثت کے بارے میں نہیں کر سکتا، آدھی کے بارے میں بھی نہیں کر سکتا، تہائی کے بارے میں کر سکتا. وہی جو حضور نے قبول فرمایا تھا تہائی، اور اسے بھی کہا سوس و کثیر، اسی کی اجازت برقرار رکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنے بعد وصیت کر سکتا ہے کہ میری وراثت کا تہائی حصہ فلاں ادارے کو دے دیا جائے، فلاں یتیم خانے کو دے دیا جائے، یا یہ ہے کہ کسی فلاں غریب کو دے دیا جائے، فلاں جو میرا جو اگرچہ وارث تو نہیں ہے لیکن عزیز ہے اور بہت ہی مفلس ہے، اس کو دے دیا جائے. یا فرض کیجئے میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس کی جو اولاد ہے وہ وارث تو نہیں رہی، میری زندگی میں جو بیٹا فوت ہو گیا اس کی اولاد وارث نہیں ہے، اس کو دے دیا جائے جو لا وصیت علی وارث ہو. جو وارث ہو اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. بیٹا وارث ہے وصیت نہیں ہوگی, بیوی وارث ہے وصیت نہیں ہوگی, شوہر وارث ہے وصیت نہیں ہوگی, بیٹی وارث ہے وصیت نہیں ہوگی, والدین وارث ہے وصیت نہیں ہوگی. غیر وارث کے لیے وصیت ہو سکتی ہے, کسی دینی ادارے, کسی فلاحی ادارے کو, یا اپنے کسی عزیز کو, رشتہ دار کو, اپنے دوست کو, جس کو وہ چاہے. اس اعتبار سے انتہا پسندی اس میں بھی اللہ نے گوارا نہیں کی. صرف ایک استثناء ہے جو بڑا ہی کریٹیکل مومنٹ تھا غزوہ تبوک کے موقع پر, جب حضور نے اپیل کی ہے کہ اب لوگ انفاق کریں, اس لیے کہ جیش الاسرہ کہلاتا ہے یہ. ایک تو سلطنت روما سے ٹکراؤ ہو رہا تھا, ابھی تک اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی تھیں وہ تو اصل میں عربوں کی عربوں کے ساتھ تھی, تو جو مشرکین تھے ان کے پاس بھی کوئی سٹینڈنگ آرمیز تو نہیں تھی, کوئی تربیت یافتہ فوج اور کوئی بہت مسلح فوج تو نہیں تھی. اب رومن امپائر سے ٹکراؤ تھا, تو آپ نے ایک تو اعلان کیا نفیر عام کے تمام مسلمان اس میں نکلے, اور جو نہیں گئے ان سے جواب طلبی بھی کی گئی. البتہ ساتھ ہی کہا گیا جو جتنا کچھ دے سکتا ہو اللہ کی راہ میں دے, تو حضرت ابوبکر سب کچھ لے آئے, وہ قبول کر لیا اللہ نے. لیکن یہ استثناء ہے, حضرت ابوبکر بھی مستثنا ہے, صحابی ہے, وہ صدیق اکبر ہے, حضور کے قریب ترین دوست ہیں, وہ سید المومنین ہیں. تمام اہل ایمان جو ہیں انبیاء کے بعد افضل ترین انسان جو ہے پوری نوع انسانی میں وہ ابوبکر ہے. تو ایک تو وہ شخص مستثنا شخصیت تھی, اور ایک یہ کہ یہ موقع مستثنا تھا, یہ بڑا استثنائی موقع تھا کہ سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ تھا, تو ساری دولت ان کی اللہ تعالیٰ کے رسول نے قبول فرما دی. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ درمیانی کڑی اور بہترین کڑی, یہ اب کون ہے؟ امت مسلمہ ہے. تمہیں اسی لیے امت مسلمہ بنایا گیا, درمیانی کڑی بنا دیا گیا ہے, کہ تم اب اللہ کے رسول کے اور تمام انسانوں پر کے درمیان تم کڑی ہو. لیکن رسول و شہید علیکم, تاکہ رسول گواہی دے تمہارے خلاف. یہ میں ابھی بات واضح کروں گا, بس زور دے کر خلاف کا لفظ میں نے کہا ہے, اور تم گواہی دے سکو پوری نوع انسانی کے خلاف. یہ اصل میں شہادت کا تیسرا پہلو ہے کہ جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا. جب کوئی نبی اپنی دعوت کے ذریعے, تبلیغ کے ذریعے, اپنی جو بھی اس کی کار رسالت کی جو ہے فرائض وہ ادا کر دے, امت پر اتمام حجت کر دے, اور امت جو ہے اب قیامت کے دن جب پیش ہوگی تو اس کے خلاف جو ہے پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا, اے اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا, اب یہ ذمہ دار ہے. دے کانٹ پلیڈ اگنورنس, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, ان کو معلوم تھا, سب کچھ بتا دیا گیا تھا, واضح کر دی. یہ ہے شہادت اعلی. یہ شہادت جو ہے گواہی, ظاہر بات ہے کہ جب بھی ہوتی ہے ہمارے مقدموں میں بھی ہوتی ہے, تو کوئی گواہ جو ہے کسی کے حق میں گواہی دے رہا ہے تو کسی کے خلاف دے رہا ہے. اگر مدعی کے حق میں گواہی ہے تو وہ مدعا علیہ کے خلاف ہے, اور دوسری طرف سے اگر مدعا علیہ کا گواہ ہے وہ اس کے حق میں گواہی دے رہا ہے تو وہ مدعی کے خلاف جا رہی ہے. تو گواہی یقیناً دو طرفہ ایک شے ہے, کسی کے حق میں کسی کے خلاف. جب حق میں ہوگا تو لام کا حرف آئے گا, اسی لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اللہ کے حق میں گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں. للہ, یہ اللہ کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے, اور اسی اعتبار سے اعلیٰ جب آئے گا تو مخالفت میں آئے گا. جیسے کہا گیا کہ القرآن, یہ قرآن مجید جو ہے حجت لکا او علیکا, لکا او علیکا, لام کے ساتھ اعلیٰ کے ساتھ, یہ قرآن دلیل بنے گا, حجت بنے گا, یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. اگر تم اسے پڑھتے رہے, سمجھتے رہے, اس پر غور و فکر کرتے رہے, اس پر عمل کرتے رہے, اس کی تبلیغ کرتے رہے, تو یہ قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا, اے اللہ اس تیرے بندے نے میرا حق ادا کیا, مجھے پڑھا, مجھے سمجھا, میری تلاوت کی, مجھ پر غور کیا, پھر مجھ پر عمل کیا, اور پھر مجھے دوسروں تک بھی پہنچایا, میرا حق ادا کیا. تو یہ قرآن حجت ہو گیا اس کے حق میں, اور دوسری طرف قرآن جو ہے خلاف کھڑا ہو جا رہا ہے, اللہ یہ کہنے کو تو مجھے مانتا تھا, اس نے مجھے پڑھا نہیں, سمجھا نہیں, غور نہیں کیا, مجھ پر عمل نہیں کیا, اور مجھے دوسروں تک پہنچایا نہیں, تو یہ گواہی خلاف ہو گئی. تو القرآن حجت لکا او علیکا، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ بنے گا، حجت بنے گا، دلیل بنے گا، یا تمہارے خلاف۔ تو اسی طرح جب گواہی دیتا ہے رسول تو وہ اللہ کے حق میں دیتا ہے، اور لوگوں کے خلاف وہ گواہی پڑے گی، جس کے لیے کہ ایک جو آیت آئی ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 40 یا 41 میں، کوئی مغالتا ہو سکتا ہے، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیسا ہوگا اس دن جبکہ ہم ہر امت کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو خلاف بنا کر لائیں گے ان لوگوں کے، آپ کی قوم کے خلاف۔ جیسا کہ دنیا میں بھی اللہ کے نبی نے فریاد کی، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اس آیت کا ترجمہ بعض لوگ کر دیتے کہ گویا کہ اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے، نہیں، قوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، امت کا لفظ نہیں ہے، وہ قوم جو تھی آپ کی وہ قریش تھی۔ اے نبی، اے اللہ، میری اس قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے، اس کی قدر نہیں کی۔ اسی کے جواب میں سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی ہے کہ ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، اگر یہ لوگ اس قرآن کی ناقدری کریں گے تو اے نبی ہم نے ایک اور تیار کی ہوئی ہے قوم جو اس کی ناقدری نہیں کرے گی۔ یہ گویا کہ انصار مدینہ کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کو تو یہ مجبور کر دیں گے اس ملک، اس شہر کو چھوڑ کر جانے پر، لیکن آپ کا استقبال ہوگا اسی وقت مدینے کے اندر۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر اس قرآن کو کہ کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں یہ لوگ آپ کی قوم، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، ہم نے قوم کو تیار کر رکھا ہے کہ جو اس کا انکار نہیں کرے گی، اور یہ کہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی۔ تو گویا کہ شہادت رسالت کے نتیجے میں شہادت جو آخرت میں ہوگی وہ امت کے خلاف جائے گی، امت دعوت کے خلاف، اور اگر امت جو ہے امت اجابت اس نے بھی قرآن کو ترکیے رکھا تو اس کے بھی خلاف جائے گی، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، غور نہیں کیا، عمل نہیں کیا، پہنچایا نہیں، ان کے خلاف ہی بن جائے گی۔ یہ ہے فلسفہ شہادت، ورنہ قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے کہیں بھی لفظ شہید نہیں آیا، صرف ایک مقام پر امکان ہے کہ اس کا ترجمہ شہید کر دیا جائے، مقتول فی سبیل اللہ کی معنی، امکان، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ یتخذ منکم شہداء، اللہ چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ شہید بنا دے۔ تو شہید کے معنی سورہ، چونکہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور انہیں گواہ بنا لے اپنا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس گواہی کا شہادت کے ساتھ جو ہمارا عام مفہوم ہے، میں نے بتایا قرآن میں نہیں آیا، یہ چنانچہ میں نے دو آیات آپ کو سنا دی، سورہ بقرہ میں بھی فرمایا گیا کبھی نہ سمجھنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں وہ مر گئے ہیں، نہیں، وہ زندہ ہے۔ اس کو قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور ہرگز مت کہنا ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کا لفظ یہاں نہیں آیا، اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ بالکل یہی مضمون سورہ آل عمران میں، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور ہرگز ہرگز مت سمجھنا، یہ بہت تاکیدی انداز ہے، ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پہنچ پا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے پھر حدیث بھی آپ کو سنا دی کہ حضور نے بھی جب اظہار کیا ہے کہ میری بڑی تمنا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، وہاں لفظ شہید نہیں آیا ہے، بلکہ لبذت و اقتلا فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو قرآن میں لفظ جو آیا ہے قتل فی سبیل اللہ، ہم اس کو شہادت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اگرچہ قرآن میں سوائے ایک مقام کے کہیں امکان ہی نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جب لفظ شہید کے معنی میں یہ استعمال ہوا بھی حدیث میں ہوا ہے، استشہدا، یہ شہدا کے معنی میں نہیں آیا، شہدا کے معنی میں نہیں آیا، بلکہ استشہدا، اس کی شہادت قبول کر لی گئی، گویا کہ جو کار رسالت کی ادائیگی کرتے ہوئے اور رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے کار رسالت میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے جان دے دے، وہ گویا کہ اصل میں گواہ بن گیا اللہ کا، وہ گویا پورے طور پر کوالیفائی کر گیا کہ اسے اللہ کا گواہ قرار دے دیا جائے. اس معنی میں لفظ شہید جو ہے وہ مقتول فی سبیل اللہ کے استعمال ہوا ہے. تو میں نے کہا تھا ایک تعلق ہے لطیف اور گہرا، لیکن قرآن کا فلسفہ شہادت کچھ اور ہے. اور یہ شہادت کا لفظ جو حدیث میں آیا ہے بہت کثرت سے آیا، لیکن وہ بھی آیا اس تو شہدا کہ اس کی شہادت قبول کر لی گئی، گویا کہ اس نے جو گواہی دے رہا تھا اللہ کے دین کی، اللہ کے ہدایت کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کے نبی کی رسالت کی، اللہ کے قرآن کی حقانیت کی جو گواہی دے رہا تھا، وہ اس آخری حد تک گواہی دے دی کہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دے دی، تو گویا کہ وہ کوالیفائی کر گیا آپ کہ وہ اللہ کا گواہ ہے. یہ درجہ ہے آخری، یہ اتمامی درجہ ہے گواہی کا. اب آئیے میں اپنے دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں. چونکہ یہ ذلحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تین ذلحج ہے، 18 ذلحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، 26 ذلحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ ہوا ہے قاتلانہ اس میں آپ مجروح ہوئے ہیں، 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد آپ یکم محرم کو آپ کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد 10 محرم کو جو حادثہ عظیمہ ہے یعنی کربلا کا سانحہ، اور بہت ہی بڑا یعنی سمجھیے ہمارے ایک روح سے بہت بڑا حادثہ وہ پیش آیا. تو یہ زمانہ ہے کہ جس میں ان شہادتوں کے بارے میں تقاریر مساجد میں کی جاتی ہے. میں اس وقت جو ہے حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذاتی فضائل کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ان کی یہ شہادت یعنی قتل کیے جانے کا تاریخی پس منظر جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. دیکھیے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں ایک انقلاب برپا کیا جسے دنیا مانتی ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے لکھا، اور آپ کو میں بارہا بتا چکا ہوں، ایم این رائے نے کہا، مہندر ناتھ رائے، یہ سب سے بڑا انقلاب جو ہے وہ محمد نے دنیا میں برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کسی بھی انقلابی جد و جہد کے آخری مرحلے میں جب مخالف انقلاب قوت یہ سمجھتی ہے کہ اب ہماری پیش نہیں جا سکتی، اب تو یہ انقلاب کامیاب ہو کر رہے گا، تو وہ دبک جاتے ہیں، مان لیتے ہیں، جو نئی حکومت قائم ہو رہی ہے اس انقلاب کے نتیجے میں اسے تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن منتظر رہتے ہیں کہ موقع ملے اور پھر ہم کھڑے ہوں اور پھر کوئی وار کریں اس انقلاب کو ختم کریں. اس کو آپ کہتے ہیں کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس، ریولیوشنری موومنٹ اینڈ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی فتح مکہ کے بعد یہ صورتحال جو ہے پورے عرب نے سمجھ لی کہ اب محمد کا مقابلہ ممکن نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ اسلام قبول کر لو، اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ. چنانچہ فوج در فوج، جوک در جوک لوگ آئے، وفود پر وفود آئے، اور انہوں نے ایمان جو ہے کا دعویٰ کیا، کلمہ شہادت کے ذریعے سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب اس میں 3 طرح کے لوگ تھے، وہ بھی تھے کہ جو مومنین خالصین تھے، ان میں وہ بھی تھے کہ جو منافق تھے جنہوں نے وہ ابھی گردن بس جھکا دی تھی موقع کے انتظار میں، اور وہ بھی تھے جو نہ منافق تھے اور نہ مومن تھے. اس کو آپ کہہ لیں، اسے علماء کہتے ہیں خلوع ذہن، ذہن خالی ہے ان کا، نہ کو کوئی سازش کے طور پر وہ ایمان لائے ہیں اور نہ ہی واقعتاً ایمان لائے ہیں، بلکہ میں اسے کہا کرتا ہوں 0 لیول، جس کا کہ ذکر جو ہے سورہ حجرات میں ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بندو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ اب اسلام لے آئے ہیں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا، اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. تو گویا کہ ایمان کی نفی تو اللہ فرما رہا ہے، اور اس سے منافقت کی نفی بھی ہو گئی، منافق کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں، تو نہ وہ مومن ہے نہ منافق، بلکہ بیچ کا درجہ ہے، 0 لیول. اگر آپ پازیٹیو ویلیو دیں ایمان کو تو +1 +2 +3 ایمان کے بھی درجات ہیں، ایک عام آدمی کا ایمان، ایک ابوبکر صدیق کا ایمان، اسی طرح -1 -2 -3 -4 -infinity یہ نفاق کے درجات ہیں، لیکن درمیان میں 0 لیول تو آئے گا. تو یہ جو لوگ تھے ان میں جو لوگ منافق تھے انہوں نے صرف سر جھکایا تھا, اسلام میں آ کر کلمہ شہادت کی ڈھال اختیار کر لی تھی کہ اب ہم پر حملہ نہیں ہو سکتا, کلمہ شہادت ہے. اب اس کے خلاف پھر حضور کے آخری زمانے ہی میں اور پھر آپ کے انتقال کے بعد کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ جو سب سے پہلے ہوئی ہے وہ اندرون ملک عرب ہوئی, اس لیے کہ سب سے زیادہ ایگریو پارٹی جو ہے حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جس کو سب سے زیادہ زخم پہنچی وہ تو مشرکین عرب تھے, ان کا دین بالکل ختم اور ان کو چیلنج کر دیا گیا تھا کہ چار مہینے کی مہلت ہے, اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو قتل عام ہو جائے گا تمہارا, سورہ توبہ کی پہلی چھ آیات. لہذا ذلت کے ساتھ وہ ایمان لائے, یہ ایمان جو ہے کوئی عزت کے ساتھ ایمان تو نہیں تھا, اگر اس چیلنج قتل کے چیلنج کے بعد ایمان لائے تو وہ یا کہ ذلت کے ساتھ ایمان لائے. تو ان کو جو دکھ تھا سب سے پہلے تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ ٹھیک ہے اب محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اب وہ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے, ان میں بڑے بڑے اسود عنسی ہے, مسیلمہ کذاب ہے, اس میں کئی ایک خاتون بھی کھڑی ہو گئی نبوت کے دعوے دار, اور بے شمار لوگ ان پر ایمان لیا. اتنی زبردست کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ تھی یہ کہ گویا کہ پورا عرب مرتد ہو گیا, کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا وہ بھی مرتد قرار پائے کیونکہ اسلام کا رکن ہے زکات. تو یہ جو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ تھی یہ اتنی شدید تھی کہ اندیشہ تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا, وہ پورا کام جو حضور اور آپ کے صحابہ نے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑی مشقت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ 23 برس میں کیا تھا وہ واش آف ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. لیکن یہ حضرت ابو بکر کی جو باب فضائل ہے اس کے اندر بہت اونچا مقام یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے آئرن فسٹ کے ساتھ, یہ لوہے کے مکے کے ساتھ, آئرن ہینڈ کے ساتھ جس طرح کرش کیا ہے اس کو, حالانکہ کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا مصلحت سے کام لیں, اس وقت اتنے محاذ آپ کھول دیں گے, ویسے ہی مسلمانوں کے دل زخمی ہیں حضور کے انتقال کی وجہ سے, مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہے, تو اس حالت میں ایک لشکر تو آپ نے بھیج دیا رومیوں کے خلاف اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت, اور آپ کی دلیل تھی ٹھیک ہے جو لشکر حضور نے تیار کر دیا تھا اپنے مرض وفات میں اسے میں کیسے روک دوں, پھر جو جھوٹے نبیوں کے کھڑے ہو گئے ماننے والے ان کے خلاف تو جہاد کرنا ہے لازم, وہ مرتد ہیں کلیئر, لیکن جو مانعین زکات ہیں اول تو یہ کہ انہوں نے صرف ایمان کا انکار تو نہیں کیا زکات کا, کیا زکات میں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم زکات کو مانتے نہیں بلکہ یہ کہہ رہے کہ ہم زکات آپ کو نہیں دیں گے اپنے طور پر دیں گے, اپنے طور پر اپنے عمراء سے لے کر اپنے ہی قبیلے کے غرباء میں خود تقسیم کر دیں گے, آپ کو نہیں دیں گے, مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے. لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ, اگر یہ لوگ ترمیم کریں گے دین کے اندر اور اس درجے بھی ترمیم کریں گے کہ اگر حضور کے زمانے میں زکات کے اونٹوں کے ساتھ اونٹوں کو باندھنے والی رسیاں بھی دیتے تھے اور اب یہ کہیں کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں گا, چنانچہ ان کے الفاظ یہ تھے ایبدل الدین وانا حی, کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں, میرے جیتے جی تو یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیمت, کوہ ہمالہ جیسی عظیمت, اور پھر یہ کہ تینوں محاذوں پر آپ نے جنگ جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ نے تینوں پر کامیابی عطا فرمائی. تو پہلی کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ تھی کس کی طرف سے؟ مشرکین عرب کی طرف سے, کہ جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کے آخری دور میں بالکل بے بس ہونے کی وجہ سے کلمہ شہادت کی اوٹ لے کر اور اسلام کے اندر داخل ہو کر جنہوں نے اپنی جان بچائی تھی وہ کھڑے ہو گئے. اچھا دوسری بات اب سمجھیے, دوسری کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ جو ہے وہ ایران سے اٹھی, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے حضور کے زمانے میں دو سلطنتیں تھیں عظیم, سپریم پاورز جس کو, جیسے کچھ عرصے پہلے دو تھیں, ایک امریکہ اور اس کے الائز نیٹو والے اور دوسری طرف یو ایس کے ساتھ, یہ دو تھیں سپریم پاورز اور بھارت, جسے کہتے تھے کہ بائی پولر دنیا تھی اب یونی پولر ہو گئی ہے, کہ یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہو گیا تو اب صرف ایک سپریم پاور ہے, سپر پاورز نہیں بلکہ سپریم پاور ہو گیا ہے امریکہ, یونی پولر دنیا ہو گئی. تو حضور کے زمانے میں بھی اس وقت جو ہے دو عظیم سلطنتیں تھیں جو اب جزیرہ نمایاں عرب کے سر پر بیٹھی تھیں. جیسے کہ آپ جزیرہ نمایاں عرب کا نقشہ دیکھیں گے تو جزیرہ نمایاں اسے کیوں کہتے ہیں؟ تین طرف پانی ہے، جنوب میں بحر ہند ہے، مشرق کے اندر گلف ہے، کہاں تک چلی آئی ہے اندر، مغرب میں ریڈ سی ہے، وہ بھی کہاں تک چلا آیا. تو یہ اس طرح سے ہے، دونوں طرف سے تنگ ہوتے ہوئے یہاں آ گیا، یہاں خشکی ہے، تو جزیرہ نما اس کو کہتے ہیں. الجزیرہ پرانے زمانے میں کہتے تھے اس کو. اچھا، ان کے اوپر جیسے کسی افغان کو آپ دیکھیں کہ منہ تو چھوٹا ہے، بگڑی جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اسے نہیں، اس طرح اس کی پگڑی جو تھی جزیرہ نما عرب کی، اس میں ایک طرف جو ہے وہ ایران بیٹھا ہوا تھا، عرب ملک عراق وہ اس کے قبضے میں تھا، دوسری طرف جو ہے یہ رومن امپائر تھی، شام جو ہے عرب ملک تھا، شام عرب عراق عرب اس کے اوپر قبضہ تھا رومیوں کا. یہ دو سپریم پاورز تھی. تو ان میں سے ایک سپریم پاور کا خاتمہ بالکل ہو گیا حضرت عمر کے دور مبارک میں. البتہ دوسری سپریم پاور جو ہے وہ ٹوٹلی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کی یوں سمجھیے دو ٹانگیں اگر ہم نے کاٹ بھی دی تو ایک تیسری ایک ٹانگ موجود تھی. وہ مغربی ایشیا سے نکال دیا گیا، شام سے نکال دیا گیا، ترکی سے نکال دیا گیا، اور شمالی افریقہ سے نکال دیا گیا، لیکن یورپ میں اس کے مقبوضات باقی تھے. تو جب سے زیادہ سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ ایگریڈ قوم تھی وہ ایرانی تھے. ایرانیوں میں قوم پرستی بھی بڑی شدید تھی. رومن امپائر تو ایک قوم پر مشتمل نہیں تھی، وہ تو ایک بڑی سیاسی قوت تھی، باقی اس کے نیچے مختلف قومیتوں کے لوگ آباد تھے، تو کوئی ایک سینٹرل نیشنلزم نہیں تھا. بارہ اسی طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رومن امپائر جو ہے کوئی ایک قوم نہیں تھی، وہ امپائر تو تھی قوم نہیں تھی. ایرانی امپائر امپائر بھی تھی قوم بھی تھی، اور اس کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کے چیفڑے ہو گئے، ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی. لہذا اس میں شدید عناد تھا مسلمانوں کے خلاف، خصوصاً حضرت عمر کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ، کہ آپ ہی کے زمانے میں سلطنت ایران جو ہے اس کے ٹکڑے ہو گئے، ختم ہو گئی، دجیاں بکھر گئیں، اور جو سلطنت ایران کا جو خزانہ تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، یہ سارا کچھ جو ہے. لہذا ایران میں اور پھر چونکہ اسٹرانگ نیشنلزم تھا وہاں پر، اس لیے ان کی طرف سے جو تحریک اٹھی اندر ہی اندر خفیہ، وہ کوئی بڑی عوامی تحریک نہیں تھی. ابو لولو فیروز یہ ایرانی تھا، مجوسی تھا، اور ہرمزان ایک بڑا جرنیل تھا جو کہ مجوسی تھا ایرانی تھا. ہرمزان جو ہے وہ کس قدر ہوشیار اور چالاک تھا اس کا آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ واجب القتل تھا اسلامی قانون کی روح سے. حضرت عمر کے دربار کہہ لیجیے، اگرچہ دربار تو وہ نہیں ہوتا تھا، حضرت عمر کی پیشی میں اس کو لایا گیا، حاضر کیا گیا، اور اسے قتل کیا جانا تھا. اس نے صرف یہ کہا کہ میری ایک درخواست ہے کہ مجھے پانی پلا دیا جائے قتل کرنے سے پہلے. تو اسے پانی کا ایک کٹورا دے دیا گیا. پھر اس نے کہا دیکھیے، میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا وعدہ ہے، جب تک تم یہ پانی پی نہیں لو گے ہم قتل نہیں کریں گے. انہیں فوراً وہ کٹورا جو ہے پانی پھینک دیا. اب کرو مجھے قتل کیسے کرو گے؟ میں نے تو وہ پانی نہیں پیا، اور تم عہد دے چکے ہو کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا اس وقت تک تم مجھے قتل نہیں کرو. لہٰذا چھوڑ گیا. لیکن سازش تو وہ کر رہا تھا، جب اتنا چالاک آدمی تھا قتل سے اس طور سے بچ گیا ہے. تو اگرچہ کوئی صریح گواہی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کے لیے کافی جو ہے وہ آثار موجود ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس موجود ہے کہ ہرمزان اس سازش کے پیچھے تھا جس کے تحت کہ ابو لولو فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہ اصل میں مجوسی تھا، غلام تھا. یہ جن کے پاس غلام تھا اس کے ساتھ مکاتمت کی تھی، اور یہ تھا کہ اتنی رقم ہر مہینے مجھے دیتے رہو گے تو جب اتنی رقم کل ادا ہو جائے گی تم آزاد ہو جاؤ گے. اس نے آ کر حضرت عمر سے فریاد کی کہ یہ بہت زیادہ میرے اوپر رقم لگائی ہوئی ہے میرے آقا نے، آپ اس میں تخفیف کرائیے. آپ نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو، کیا تم جانتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ بھی بنا سکتا ہوں، یہ بھی بنا سکتا ہوں، چکیاں بنا سکتا ہوں، فراہم کر سکتا ہوں، یعنی یہ کہ اس ہنر مند آدمی تھا. تو فرمایا جتنے تمہارے پاس ہنر ہیں اللہ کے دیے ہوئے، اس کے اعتبار سے یہ جو ہے جو مکاتبت کی رقم مقرر کی گئی ہے زیادہ نہیں ہے، تمہیں ادا کرنی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی حضرت عمر نے فرمائش کر دی، اچھا ایک چکی میرے لیے بھی بنا دینا، ظاہر بات ہے اس کی قیمت دینی تھی. انہوں نے کہا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا جو ساری تاریخ ساری عمر جو ہے دنیا یاد کرے گی. اب اس میں اصل میں دھمکی تھی، حضرت عمر نے کہہ بھی دیا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا، لیکن ظاہر بات ہے جب تک قتل نہ کرے تو قصاص تو نہیں ہو سکتا. یہ جو سیفٹی لاز ہیں صرف شک کی بنیاد پر کسی کو قید کر دینا یہ اسلام میں نہیں ہے، جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو کسی جرم کا. اسی بنیاد پر حضرت عثمان نے کوئی اقدام نہیں کیا تھا، وہ میں تیسرے نمبر پر بیان کروں گا. لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر نے اس کو قید کیا نہ قتل کیا. وہی شخص ہے جس نے کہ نماز پڑھتے ہوئے فجر میں حملہ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو یہ بھی ایک کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ تھی ایران کی طرف سے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ قلعہ گڑا ہوا ہے عمر کا، اس وقت تک تو ہم شکنے جو ہے کوئی بدلہ نہیں لے سکتے اور مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، لیکن اگر یہ قلعہ ہٹا دیا جائے تو پھر ہم مسلمانوں کو دوبارہ زیر کر لیں گے. یہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ تھی پولیٹیکل بیسس پر ایرانیوں کی طرف سے. اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یہ قلعے کا لفظ میں نے استعمال کیا، قلعہ کہا ہے میں نے، یہ لفظ حضرت علی نے استعمال کیا تھا ایک موقع پر شام کے جب قتال ہو رہا تھا فی سبیل اللہ شام میں، اس میں صورتحال زیادہ کریٹیکل ہو گئی مسلمانوں کے لیے، وہ کچھ دبنے لگا ان کا پہلو. تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا اب میں خود جاؤں گا وہاں پر اور محاذ کے اوپر جا کر میں خود قیادت کروں گا لشکر کی. تو حضرت علی نے فرمایا نہیں آپ ایسا نہ کیجیے امیر المومنین، اس لیے کہ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ اس کی قلی موجود ہو. آپ کی حیثیت اس سلطنت اس خلافت کی قلی کی ہے، آپ اپنی جگہ کے اوپر موجود رہیں، یہاں سے کمانڈ کریں. اب دیکھیے حضرت علی کا یہ مشورہ. اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی نے تو صرف تقیے کے طور پر بیعت کی تھی، دل سے بیعت نہیں کی تھی، تو اس سے زیادہ بہتر موقع کون تھا کہ حضرت عمر جانا چاہ رہے ہیں تو گویا کہ یہاں پر ریوولٹ کر سکتے تھے اور یہاں پر اپنی خلافت کا دعویٰ کر کے اور وہ بیعت لے سکتے تھے. لیکن نہیں، وہ کس قدر مخلصانہ مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے امیر المومنین آپ کا یہاں سے جانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ اس کی قلی جو ہے موجود ہے، اس کے گرد گھومتی ہے، تو آپ کی حیثیت اس کی ہے، لہذا یہ عالم اسلام جو ہے اس کی قلی اپنی جگہ رہنی چاہیے. بہرحال اس درجے میں یہ معاملہ سمجھ لیجئے کہ دوسری کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ جو تھی وہ ایران کی طرف سے تھی، اس لیے کہ ملکی اعتبار سے سلطنتوں کے اعتبار سے جو دو سلطنتیں اس وقت تھیں ان میں زیادہ ایگریمڈ سلطنت ایران کی تھی، جس میں نہ صرف سلطنت ہونے کا پہلو تھا بلکہ ایک اسٹرانگ نیشنلزم تھا. اب آئیے تیسری بات. دیکھیے جن مذاہب سے اسلام کا ٹکراؤ ہوا یا جو مذاہب موجود تھے جن سے کہ مقابلہ ہوا یا جن سے کہ سابقہ پیش آیا، اب ہندوازم سے تو حضور کے زمانے میں یا خلافت راشدہ میں بھی کوئی ٹکر تو نہیں ہوئی، تو تین تھے. مشرکین عرب، ان کے لیے تو گویا کہ ان کا خاتمہ ہو گیا تھا، عرب خالی ہو گیا تھا شرک سے، لیکن انہوں نے وار کیا حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں، حضرت ابو بکر نے ان کو دبا دیا. ایران جو ایک سلطنت کی حیثیت سے ختم ہو گیا، ان کی قومی جو عزت نفس تھی اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچا، انہوں نے حضرت عمر کو شہید کیا. اب مذاہب کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین سے معاملہ تھا یا یہودیوں سے تھا یا عیسائیوں سے تھا. عیسائیوں کے ساتھ معاملہ جو رہا ہے حضور کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی، وہ بہت ہی نرم رہا. عیسائیت کی طرف سے بھی کوئی بہت بڑا وار اسلام پر نہیں کیا گیا، اس کے برعکس رہا معاملہ کہ عیسائی تھے نجاشی حبشہ کے بادشاہ، لیکن وہ تو ایمان لیا قرآن کی تصدیق کی. اسی طریقے سے مقوقس جو پیٹریارک تھا، بادشاہ تھا سمجھیے مصر کا، اسکندریہ کا، اس نے حضور کے نام مبارک کی توقیر کی اور آپ کو تحفے بھیجے، اس پہلو سے بھی وہ بھی عیسائی تھا. پھر کل جو رومن امپرر تھا وہ بھی مسلمان ہونا چاہتا تھا، یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، یہ سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں گی تو اسے معلوم ہو جائے گا، لیکن وہ چاہتا تھا میری پوری سلطنت جو ہے مسلمان ہو جائے، جیسے کہ 250 برس پہلے جو ہے پوری سلطنت جو ہے جو روما کی تھی وہ بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئی تھی 300 عیسوی میں، قسطنطین، کانسٹینٹینوپل، اسی کے نام پر قسطنطنیہ یہ شہر ہے اس نے آباد کیا تھا. ایمپرر کانسٹینٹائن، کانسٹینٹائن انگلش میں کہتے ہیں، قسطنطین یہ عربی میں کہتے ہیں. وہ جب ایمان لایا ہے حضرت عیسیٰ کے مذہب پر تو پوری امپائر جو ہے وہ عیسائی ہو گئی. تو وہ نظام برقرار رہا، وہ ویسا کا ویسا بادشاہ رہا. وہ چاہتا تھا یہی شکل ہو جائے، میں بھی ایمان لے آؤں اور پوری قوم بھی ایمان لے آئے. جب اس نے دیکھا کہ پوری قوم ایمان نہیں لا رہی ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ گیا اپنی حکومت جو ہے اس کو بچانے کے لیے. وہ سلطنت جو ہے اس کے پاؤں میں بیڑی بن گئی، لیکن اس نے کوئی اقدام نہیں کیا. بلکہ غزوہ تبوک میں جب حضور گئے ہیں 30,000 کا لشکر لے کر، یروشلم میں موجود تھا وہ، لیکن وہ آگے نہیں آیا مقابلے کے لیے. اسے معلوم تھا یہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے رسول کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ چاہے چھری گرے خربوزے پر کٹے گا خربوزہ، چاہے خربوزہ گرے چھری کے اوپر تو کٹے گا خربوزہ. تو نبی کے خلاف کوئی حملہ کرے یا نبی کسی پر حملہ کرے، فتح تو نبی کی ہوگی، رسول کی ہوگی. لہذا وہ پیچھے ہٹا رہا، نہیں آیا مقابلے. تو اس کے برعکس یہودیت کے ساتھ کلیش ہوا. اس کے دو قبیلوں کو جو مدینے میں آباد تھے حضور نے وہاں سے نکال کر ملک بدر کیا. تیسرے قبیلے کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا جنہوں نے عین غزوہ احزاب کے موقع پر بدعہدی کی اور غداری کی، اسے سزا دی گئی، اور وہ سزا دی گئی تورات کی شریعت کے مطابق. اور انہوں نے خود جس کو نامزد کیا تھا کہ سعد ابن معاذ جو ہیں وہ ہمارے حلیف ہیں، لہذا وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرنے ہمیں قبول ہوگا، انہوں نے تورات کی شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیا. ان کے تمام جوان مرد جو ہیں جو قتال کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، باقی ان کی جائیدادیں ضبط ہو جائیں، ان کی عورتوں کو کنیزیں بنا لیا جائے، ان کے بچے غلام بنا لیے جائیں. تو یہ اگریب تھے یہودی شدید ترین. پھر خیبر پر حضور نے قبضہ کیا، خیبر کے آس پاس بہت سی اور آبادیاں یہودیوں کی تھیں. تو مذاہب میں سے یا تو اگریب تھے مشرکین عرب جنہوں نے بدلہ لینے کی کوشش کی وہ فتنہ ارتداد کے ذریعے سے، جھوٹے نبیوں کی دعوے کے ذریعے سے اور زکات کا انکار کر، یا اگریب پارٹی شدید جو تھی وہ اہل کتاب میں سے وہ یہودی تھے، نصارہ نہیں تھے. لہذا یہودیوں کی سازش ہوئی سب سے شدید. اور سازش کے اندر واقعہ یہ ہے کہ ان کا ذہن بہت ہی فرٹائل ہے، بہت فرٹائل ہے. یہ تو لمبی داستان ہوگی کہ کس طرح سازشیں کر کے انہوں نے عیسائیوں کو اپنی گرفت میں لیا ہے. وہ عیسائی جو شدید دشمن تھے ان کے، کہ انہوں نے ہمارے اس جس کو ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس کو جو سولی پر چڑھوایا، تو وہ تو شدید دشمن تھے. لیکن انہیں رفتہ رفتہ ان کے دل نرم کیے، ان کے اندر ایک تقسیم پیدا کرا دی. کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس علیحدہ ہو گئے، پروٹیسٹنٹس کو اعلی کار بنا کر انہوں نے سود کی اجازت لے لی. اور اس طرح ہوتے ہوتے بڑی ہی طویل ایک جد و جہد کے بعد، اور واقعہ یہ ہے کہ سازش کا شاہکار ہے جس کے تحت پہ انہوں نے عیسائیت کو اپنے گرفت میں لے لیا، جس کو اقبال 100 سال پہلے دیکھ آئے تھے. اب یہ 2005 سے 1905 میں گئے تھے، انگلستان رہے، جرمنی رہے، اور دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جا پنجائے یہود میں. اس وقت جو ہے عالم فرنگ کا جو امام تھا وہ برطانیہ تھا، اور آج عالم فرنگ کا امام امریکہ ہے. بہرحال یہودیوں کی سازش ہوئی. عبداللہ ابن سبا نامی ایک یہودی یمن سے آیا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالی، اور اس نے آ کر پروپیگنڈا شروع کیا خسر خسر جس کو کہتے ہیں. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی اس نے کہ دیکھو جی یہ کیا عجیب بات ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو فوت ہو گئے اور زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ ان کو اٹھا کر آسمان پر لے جایا گیا. چنانچہ یہ جو آج بھی قادیانیوں نے، نئی نبوت کے دعوے داروں نے سب سے بڑا مسئلہ یہی اٹھایا ہے، رفع مسیح اور انتقال مسیح. کے مسیح تو اصل میں سولی سے زندہ اتر آئے تھے، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے کشمیر میں آ کر دعوت دیتے رہے، اور یہاں آ کر یہ جو ہے اپنی کبھی موت مرے ہیں، اور ان کا مزار بھی موجود. انا للہ وانا الیہ راجعون، پہلی بات اس نے وہ سب سے پہلے اٹھائی عبداللہ ابن سبا نے. دوسری اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے. تو اللہ کے رسول محمد کا وصی صلی اللہ علیہ وسلم تو علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وصی اور رسول اللہ کا عقیدہ اس نے پیش کیا. لہذا اس کو ہونا چاہیے خلیفہ، اور خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، حضور ہاشمی تھے تو بنو ہاشم کا حق ہے، یہ بنو امیہ تو حضور کے دشمن رہے، آخری وقت میں ایمان لائے، ابو سفیان جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو بنو امیہ کے سردار تھے، لہذا ان کا حق نہیں ہے، یہ عثمان جو ہے یہ تو اموی ہے، بنو امیہ میں سے ہے، خلافت حق ہے علی کا، اور علی اول دن سے خلیفہ وہی ہے، وہ تو تقیہ کیا انہوں نے، اپنے آپ کو چھپایا اور جھوٹ موٹ کی بیعت کر لی ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، ورنہ اصل میں تو وہی ہے خلیفہ ہے، اور وہی امام ہے، اور وہی در حقیقت، اور وہ معصوم بھی ہے، اور وہ خود یہاں تک گیا کہ خود خدا کا اوتار ہے، خدا ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کی شخصیت جو ہے یہ ایسے ہی گھڑ لی گئی ہے، کوئی حقیقت نہیں، حالانکہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر، ان کی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی نے اسے زندہ آگ میں جلوایا، ان کی کتابوں میں، جب حضرت علی نے اس کو گرفتار کیا ہے کہ وہ حضرت علی کو خدا کہتا تھا، وہ اور اس کے 40 ساتھی، ان کو گرفتار کروایا، اور پھر جب ان سے کہا کہ اب بھی توبہ کر لو کہ نہیں، دیکھو میں تمہیں زندہ جلا دوں، میں توبہ کر لو، نہیں تو خدا ہے اور ہماری آزمائش کر رہا ہے، حضرت علی نے انہیں زندہ جلوایا، لیکن فتنہ عظیم وہ رکھ چکا تھا، اسی نے امت کو دو حصوں میں بانٹا ہے، جیسے ادھر کیتھولک عیسائیت اور پروٹیسٹنٹ عیسائیت، تقسیم کس کی ہے؟ یہودیوں کی، ایسے یہاں پر شیعان عثمان، شیعان علی، شیعان کہتے ساتھیوں کو، پیروکاروں کو، تو شیعان عثمان، شیعان علی، جب یہ لوگ شیعان علی کو اس نے پیدا کر لیے کہ جو علی کے ساتھی ہیں، کہ علی کو ہونا چاہیے خلیفہ، عثمان کو نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں نے کہا نہیں، عثمان جو ہے خلیفہ برحق ہے، صحیح طریقے سے ان کا انتخاب ہوا ہے اور ان کے بڑے فضائل ہیں، تو وہ گویا کہ ڈیفینڈنٹ ہو گئے حضرت عثمان کی طرف سے، وہ شیعان عثمان کا ہے، بعد میں یہ شیعان عثمان تو کہلائے اہل سنت، اور شیعان علی شیعہ کہلائے، وہاں سے وہ علی کا لفظ نکل گیا، وہ شیعہ بن گئے۔ یہ فتنہ اس قدر زوردار تھا، اور اس میں اس قدر چالاکی سے کام لیا گیا، کوفے میں گئے حضرت عثمان کے خلاف، بے بنیاد الزامات انہوں نے یہ کیا، انہوں نے خیانتیں کی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے دی، انہیں نوازا ہے، اور وہاں پر امیر معاویہ کے خلاف پروپیگنڈا، عمر بن العاص کے خلاف پروپیگنڈا، اچھا گئے شام میں دمشق میں تو وہاں کوفے کے گورنر کے خلاف پروپیگنڈا، اور حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، مصر میں گئے وہاں عمر بن العاص تھے، وہاں حضرت امیر معاویہ کے خلاف پروپیگنڈا، اور کوفے کے اندر گورنر تھے ان کے خلاف، اور حضرت عثمان کے خلاف، اور ظاہر بات ہے اس زمانے میں یہ جو کانا پھوسی ہے اور انسان کی یہ کمزوری ہے، وہ بری بات کو ذہنن جلدی قبول کرتا ہے، کسی کی اچھی بات کو آسانی سے نہیں، آپ کسی کی تعریف کریں گے تو آدمی سوچے گا کہ ٹھیک ہے کہہ رہے ہوں گے صحیح، لیکن فوراً وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، کسی کی برائی کریں گے معلوم ہوتا پہلے سے تیار بیٹھا ہوا سننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے۔ اس کی ایک گواہی ہمیں دور نبوت میں نہیں ملی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت کا طوفان اٹھایا عبداللہ ابن ابی نے، رئیس المنافقین نے، اور اچھے اچھے مخلص صحابہ، یہاں تک کہ جو دربار نبوی کے شاعر تھے حسان ابن ثابت، وہ بھی اس کے چکر میں آ گئے، اور بہت سے اور لوگ بھی آ گئے، اس لیے کہ بری بات کو جلدی قبول کر لینے کا، ہاں جی ہوا ہوگا، ضرور ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، یقیناً ہوا ہوگا، بس قبول کر لیا، اور وہ بات جو ہے پھیلتی چلی گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توبہ کی۔ تو ایسے ہی جو خرابیاں بیان کی گئیں ایک سازش کے تحت مختلف جگہوں پر جا کر، اس سے ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اب ہر جگہ سے کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ عثمان استعفیٰ دے اور علی کو یہاں پر نصب کیا جائے، ان کو خلیفہ مانا جائے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں کیسے خلافت سے استعفیٰ دوں، مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان تمہیں ایک کرتا پہنایا جائے گا، پھر مطالبہ کیا جائے گا کہ کرتا اتار دو، تم نہ اتارنا، تو اس کے اوپر قائم تھے۔ اب تمام صحابہ جو ہے کبار صحابہ، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف اقدام کیجئے، یہ بلوائی جو ہے شیطان، ان کے خلاف اقدام کیجئے۔ حضرت عثمان نے وہی کچھ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ اے اسامہ کیا کرو گے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف گواہی لے کر آئے گا، مقدمہ لے کر آئے گا، کیونکہ ایک شخص سے جب مقابلہ ہوا اور وہ اس بے بس ہو گیا جنگ کے اندر, تو اس نے کلمہ پڑھ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن انہوں نے یہ سمجھا جو میں بھی سمجھتا آپ بھی سمجھتے, یہ ہیلا کیا اس نے جان بچانے کے لیے, گردن اڑا دی. لیکن پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باس پوچھ کی, تم نے کیا کیا, کیا کرو گے اے اسامہ قیامت کے دن جب کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا, اے اللہ میرے ہوتے ہوئے. اور اسامہ کی تلوار چل گئی. تو حضرت عثمان کا بھی موقف بعد ہی یہی تھا کہ میں ان کے خلاف اقدام کیسے, ابھی انہوں نے جرم کیا کیا, یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر دیں گے, تم قصاص لے لینا, لیکن جب تک مجھے قتل نہیں کرتے میں کسی کلمہ گو کو, چاہے کوئی جھوٹا ہے سچا ہے منافق ہے یا حقیقت مومن ہے, مجھے کیا پتا, یہ تو دل کی بات تو اللہ جانتا ہے ہم تو نہیں جانتے. لہذا اس اعتبار سے انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس فتنے کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی. حالانکہ کچھ لوگوں نے اس کو بعد میں غلط رنگ دیا ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت علی کی بھی منشا شامل تھی عثمان کو شہید کرنے میں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ. یہ ایک رد عمل ہوا ہے بعض سنیوں پر, جو انتہا پسند سنی ہے, کہ اگر یہ حضرت عثمان کو برا کہتے تو ہم حضرت علی کو برا کہیں گے. معاذ اللہ, نہ حضرت عثمان کی سیرت میں کوئی کمی تھی نہ حضرت علی کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو آخری وقت تک اجازت مانگ رہے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم تلوار اٹھائیں ان کے خلاف, لیکن خلیفہ وقت کی مرضی کے خلاف اجازت کے بغیر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی. پھر حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو دروازے پر کھڑا کیا ہوا ہے پہرے کی دار کی حیثیت سے, حضرت حسن حضرت حسین دونوں کھڑے ہوئے تلواریں لے کر, کسی کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے. وہ بلوائی جو ہے وہ گھر کے پیچھے سے پچھواڑے سے دیوار پھلان کر اندر داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے شہید کیا. تو اس اعتبار سے معاذ اللہ حضرت علی یا حضرت عثمان میں سے کسی کے دل میں بھی کوئی ہوس نہیں تھی حکومت کی, اور انہوں نے جو ہے صحیح صحیح رول پلے کیا ہے. لیکن وہ فتنہ ہی اتنا بڑا تھا, یہودی سازش, بہت بڑی یہودی سازش. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ایک رفت پیدا کر گئے تھے وہ آج تک امت مسلمہ میں ہے, جیسے کیتھولک عیسائی پروٹیسٹنٹ عیسائی. پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ پوپ کو شیطان کہتے ہیں, شیطان سے کم لفظ نہیں ہے ان کے یہاں. ان کے یہاں بڑی جو ہے آپس میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں, بہت خوریزی ہوئی ہے. شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی خوریزی نہیں ہوئی آج تک. یہ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے, امام بارگاہوں پر حملے ہو رہے ہیں, مسجدوں میں حملے ہو رہے ہیں, اکثر و بیشتر یہ راہ اور موساد کی کارروائی. صرف وہ فرنٹ مین اپنے کچھ لے لیتے ہیں اور وہ حملے کراتے ہیں تاکہ یہ سمجھے کہ امام بارگاہ پر حملہ ہوا ہے تو یقیناً انہوں نے سنیوں نے کیا ہوگا, اور سنیوں کی مسجد پہ حملہ ہوا تو یقیناً شیعوں نے کیا ہوگا, تاکہ یہ لڑے آپس میں. یہ اس کے لیے موساد اور را نے یہ اپنے لیے قبر اختیار کیا ہے, ورنہ یہ آج ہماری آبادی میں کہیں اجتماعی کلیش ہوتا ہی نہیں. دائیں گھر شیعہ کا ہے بائیں سنی کا ہے, کبھی کوئی کلیش ہوا؟ یا فلیٹس جو ہے کراچی میں اوپر شیعہ ہے نیچے سنی ہے, یا نیچے شیعہ ہے اوپر سنی ہے, کبھی کوئی کلیش نہیں ہوا, شیعہ سنی تصادم نہیں ہوا ہے. یہ اکا دکا واقعات جو ہوتے ہیں دہشت گردی ہے, اور اس دہشت گردی کے پیچھے در حقیقت رو ہے اور مساد ہے. ورنہ ہماری تاریخ میں کبھی کوئی خون ریزی نہیں ہوئی بڑے پیمانے پر, جبکہ ہوئی ہے پروٹیسٹنٹس میں اور جو کیتھولکس ہیں. اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا ملک ہے آئرلینڈ, وہاں ان کے درمیان خونی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں, وہ مستقل مقابلہ چلتا ہے. بیسیکلی وہ کیتھولک ملک ہے, لیکن یہ کہ وہاں پر جو پروٹیسٹنٹس ہیں ان کے خلاف ان کے ساتھ ان کی جنگ چلتی رہتی ہے. بہرحال یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. اب ہم یہ لفظ شہادت کس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی گردنیں بھی کٹوا دی, اس لیے وہ شہداء میں سے شمار ہوتے ہیں. البتہ قرآن کا فلسفہ شہادت اس کے اعتبار سے ہر نبی شہید تھا, ہر رسول شہید تھا, گواہ تھا اللہ کا, لیکن رسول کبھی شہید نہیں ہو سکتا, قتل نہیں ہو سکتا, ورنہ اللہ تعالیٰ حضور کی اس خواہش کو رد کر دیتے. لمدت ان اقتلا فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا, رسول نہیں قتل شہید ہو سکتا, لیکن شہید ہے, اس نے گواہ ہے. اللہ کے دین کا سب سے بڑا گواہ تو اللہ کا رسول ہے. تو اصل میں ہم میں سے ہر شخص شہید بن سکتا ہے, بہی مانا کہ آپ اپنے عمل سے اپنے قول سے اسلام کی گواہی دیں, دین کی گواہی دیں, توحید کی گواہی دیں, دے تو بھی محمد کی رسالت کی گواہی. صلی اللہ علیہ وسلم, اقبال کا بڑا اچھا مصرعہ ہے, حضور کی رسالت کی گواہی دینا, حضور کی سنت پر چل کر گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول مانتا ہوں, محمد کو, وہ میرے محبوب ترین شخصیت ہے. یہ گواہی دے, اور سب سے بڑی گواہی دینے کے لیے جد و جہد کرے کہ اسلامی نظام دنیا میں قائم کر کے پورے عالم انسانیت کے اوپر حجت قائم کر دے کہ ہاں دیکھو یہ ہے اسلام، تم کن مغالطوں میں مبتلا ہو، تمہیں بہت غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے، اصل اسلام یہ ہے، قائم کر کے دکھائیں، اس کی برکتیں دیکھو، اس میں کیسی آزادیاں ہیں، اس میں کتنی مساوات ہے، اس میں کتنا انصاف ہے، عدل ہے، اس میں کس طرح کی کفالت عامہ ہے، سوشل سیکیورٹی ہے، آ کے دیکھو کتنی محبت ہے، کتنی اخوت ہے، آپ دیکھو اپنی آنکھوں سے، تب یہ پوری دنیا پر امت کی طرف سے اجتماعی شہادت ہو جائے گی، گواہی ہو جائے گی، اور پھر ہم دنیا میں قابل ہوں گے اس کے کہ آخرت میں اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو یہ جو ہے اگر اس میں ہم جد و جہد کرتے ہیں تو ہم سب شہید ہوں گے اللہ کی نگاہوں میں، البتہ اگر اس جد و جہد میں کہیں جان چلی جائے تو پھر گویا کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی شہید کا جو خطاب ہے یا لقب ہے اس کے حقدار ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔